السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے امریکہ میں جاری اجلاس میں بھارت کی تجویز مسترد کرانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں. اور اقوام متحدہ کے پاپولیشن ڈویژن نے سن 2019 کے اپنے جائزے میں بتایا ہے کہ پاکستان ان 9 ملکوں میں شامل ہوگا جہاں کی آبادی میں نصف سے زیادہ اضافہ ہوگا. امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ محض افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر بات چیت نہیں کر رہا، بلکہ مذاکرات کا محور ایک جامع امن منصوبے پر اتفاقی رائے ہے. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حوالگی کے لیے برطانیہ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں. امریکی حکام نے منشیات کی تاریخ کی سب سے بڑی کھیپ پکڑنے کا اعلان کیا ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف تنازعات کے باعث اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 8 کروڑ تک جا پہنچی ہے. اور ایران کے صدر حسن روحانی کا کہہ رہا ہے کہ ایران کسی بھی ملک کے خلاف جنگ نہیں کرے گا. ادھر امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، تاہم امریکہ ممکنہ ایرانی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہے گا. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان نے فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کے امریکہ میں جاری اجلاس میں بھارت کی تجویز مسترد کرانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں. ایف اے ٹی ایف کے رکن ممالک کا اجلاس 16 سے 21 جون تک امریکہ کی ریاست فلوریڈا کے شہر آرلینڈو میں ہو رہا ہے. یہ اجلاس پاکستان کے لیے کافی اہم ہے کیونکہ اس میں بھارت کی جانب سے پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. بھارت کا موقف ہے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے اب تک مؤثر قانون سازی نہیں کی ہے جس پر اسے بلیک لسٹ کیا جائے. وزارت خزانہ کے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ بھارت کی پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تجویز کو مسترد کرانے کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے حق میں 3 سے 4 ارکان ووٹ دیں. انہوں نے کہا بتایا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کم سے کم 15 ممالک پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالیں. اجلاس میں جس کی صدارت اس مرتبہ اس کے دوست ملک چین کے حصے میں آئے گی، یہ فیصلہ کرے گا کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا جائے یا اس کا درجہ گھٹا کر بلیک کر دیا جائے، جس میں شمالی کوریا جیسے ملک شامل ہیں. پاکستان کی حکومت کی کوشش ہے کہ بھارت کی تجویز کو مسترد کرانے کے لیے دوست ممالک کی حمایت حاصل کی جائے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ان دنوں لندن میں ہیں، جہاں انہوں نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ برطانوی پارلیمان کے پاکستانی نژاد ارکان سے ملاقات میں انہوں نے منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے کیے گئے اقدامات سے انہیں آگاہ کیا ہے. اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کے وزیر اعظم مہادیر محمد کو ٹیلی فون کیا اور انہیں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پاکستان کے اقدامات کے بارے میں بتایا. اور جیسا کہ خبر دی جا چکی ہے کہ دنیا کی موجودہ آبادی جو اس وقت 8 ارب ہے، سن 2050 تک بڑھ کر 10 ارب کے قریب ہو جائے گی. اقوام متحدہ کے پاپولیشن ڈویژن نے سن 2019 کے اپنے جائزے میں بتایا ہے کہ پاکستان ان 9 ملکوں میں شامل ہوگا جہاں کی آبادی میں نصف سے زیادہ اضافہ ہوگا. اقوام متحدہ کے پاپولیشن ڈویژن کے مطابق پاکستان کی موجودہ آبادی 21 کروڑ 70 لاکھ ہے، جو سن 2017 میں لگائے گئے اندازوں سے 1 کروڑ 20 لاکھ یعنی 5.9% زیادہ ہیں. دوسرے 8 ملکوں میں جن کی آبادی سن 2050 تک کے عرصے میں اندازوں کے مطابق آدھے سے زیادہ اضافہ ہو جائے گا، ان میں بھارت، نائجیریا، کانگو، ایتھوپیا، تنزانیہ، انڈونیشیا، مصر اور امریکہ شامل ہیں. سن 2027 کے قریب بھارت چین سے آگے نکل جائے گا، جو دنیا کا سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ محض افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر بات چیت نہیں کر رہا، بلکہ مذاکرات کا محور ایک جامع امن منصوبے پر اتفاق رائے ہے. امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ مجوزہ امن معاہدے کے چار حصے ہیں جو تمام ایک دوسرے سے منسلک ہیں. منگل کو ٹویٹر پر اپنے بیان میں امریکی ایلچی کا کہنا تھا کہ مجوزہ معاہدہ جن نکات پر مشتمل ہوگا ان میں انسداد دہشت گردی سے متعلق یقین دہانی، غیر ملکی فوجوں کا انخلا، افغان فریقین کے مابین مذاکرات اور اس کے نتیجے میں کسی سیاسی سیٹ اپ پر اتفاق رائے اور ایک جامع اور مستقل جنگ بندی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ مجوزہ معاہدے کے اس فریم ورک کو افغان طالبان بھی قبول کر چکے ہیں اور اسی پر فریقین کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے. وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی حوالگی کے لیے برطانیہ کے ساتھ مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط ہو گئے ہیں. تاہم شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ابھی ملزمان کے حوالگی کے نوٹ پر دستخط ہونا باقی ہے. بعد ازاں سابق پاکستانی وزیر خزانہ کو برطانوی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور بقول شہزاد اکبر یہ جلد ہوگا. انہوں نے یہ بات منگل کو اسلام آباد میں وفاقی اطلاعات کی مشیر فردوس عاشق آوان کے ہمراہ اخباری کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی. اور انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کے ایک ماہر ایگنس کلیمٹ نے، جو سعودی صحافی جمال خشوگجی کی ہلاکت کی تفتیش کر رہے ہیں، قابل بھروسہ شواہد کا حوالہ دیتے ہوئے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے کسی عمل دخل کی ایک تفتیش کی تجویز دی ہے. ان کا کہنا تھا،
there is no way the leaders of that state, including the crown prince, were not aware of those violations. In fact, there is evidence, credible evidence.
وہ کہہ رہی ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ولی عہد شہزادے سمیت اس ملک کے رہنما ان خلاف ورزیوں سے واقف نہیں تھے. درحقیقت یہ شواہد ہیں، قابل بھروسہ شواہد، جو ان کے ملوث ہونے کی نشاندہی کرتے ہیں. جس چیز کی تفتیش کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ولی عہد شہزادہ ان سے کس حد تک جانتے تھے یا انہیں اس بارے میں جاننا چاہیے تھا کہ مسٹر خشوگجی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا. آیا انہوں نے براہ راست یا بلاواسطہ ہلاکت کی حوصلہ افزائی کی تھی؟ آیا انہوں نے مناسب ہوشیاری کے بغیر اقدام کیا؟ آیا جب مشن شروع ہوا تو کیا وہ اس قتل کو روک سکتے تھے اور وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوئے؟ یہ وہ متعدد مسائل ہیں جن کے بارے میں میرا خیال ہے کہ دوسرے افراد کے احتساب کے ساتھ ساتھ ایک فوجداری تفتیش کے ایک فالو اپ کو کی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. یہ تھے انسانی حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی ایک ماہر ایگنس کیلیمرٹ کے الفاظ. امریکی حکام نے منشیات کی تاریخ کی سب سے بڑی کھیپ پکڑنے کا اعلان کیا ہے. اہلکاروں نے منگل کے روز فلاڈیلفیا میں پیکر میرین ٹرمینل پر لنگر انداز سمندری جہاز سے 16 ٹن سے زیادہ کوکین برآمد کی. کھلی مارکیٹ میں اس کی مالیت کا اندازہ $1 ارب لگایا گیا ہے. وفاقی اٹارنی ولیم میکسوین نے ٹویٹ میں بتایا کہ کوکین کی مقدار لاکھوں افراد کو ہلاک کر سکتی ہے. ان کے بقول میرا محکمہ ملکی سرحدوں اور گلیوں کو ان مہلک منشیات سے محفوظ رکھنے کے عزم پر پختگی سے قائم ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں مختلف تنازعات کے باعث اپنا گھر بار چھوڑ کر نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد لگ بھگ 8 کروڑ تک جا پہنچی ہے، جو گزشتہ 70 سال کی تاریخ میں ایک ریکارڈ ہے. اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین کی جانب سے بدھ کو جاری کی جانے والی سالانہ رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں تنازعات اور جنگوں کے باعث بے گھر ہونے والے افراد کی تعداد سن 2018 کے اختتام تک 7 کروڑ 80 لاکھ تھی. ادارے کے مطابق بے گھر افراد کی تعداد کا تعین محتاط اندازے کی بنیاد پر کیا گیا ہے اور غالب گمان یہ ہے کہ اپنے گھر بار سے محروم ہونے والے افراد کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے. ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ایران کسی بھی ملک کے خلاف جنگ نہیں کرے گا. ایرانی صدر کا یہ بیان امریکہ کی طرف سے مشرق وسطی میں 1000 مزید فوجی بھیجنے کے اعلان کے ایک روز بعد آیا ہے. امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہن نے امریکی فوجیوں کو مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ اقدام ایران کی طرف سے خطرے کے پیش نظر کیا گیا ہے. دوسری طرف امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، تاہم امریکہ ممکنہ ایرانی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہے گا. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA اردو.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی ایپ, جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ پاکستان نے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے امریکہ میں ہونے والے اجلاس میں بھارت کی تجویز مسترد کروانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کر دی ہیں. امریکہ کے شہر اورلینڈو میں ہونے والے ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں پاکستان کو منی لانڈرنگ کے خلاف مؤثر کارروائی نہ کرنے پر بھارت کی جانب سے گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تجویز زیر غور ہے. اسلام آباد سے اس کی تفصیل دے رہی ہیں سارا حسن.
اورلینڈو میں 16 سے 21 جون تک جاری رہنے والا یہ اجلاس پاکستان کے لیے کافی اہم ہے, کیونکہ بھارت کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کی مالی معاونت روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی تاحال نہیں کی گئی ہے, اس لیے پاکستان کو گرے لسٹ سے بلیک لسٹ میں جانا جائے. ایف اے ٹی ایف کے اجلاس میں کسی بھی ملک کے بارے میں فیصلہ اتفاق رائے سے کیا جاتا ہے. یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ امریکہ کے صدارت میں ہونے والا یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا آخری اجلاس ہے. اس کے بعد ایف اے ٹی ایف کی صدارت چین کو ملے گی. وزارت خزانہ کے ایک اہلکار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا کہ بھارت کی پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کی تجویز کو مسترد کروانے کے لیے ضروری ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے 36 رکن ممالک میں سے پاکستان کے حق میں 3 سے 4 ارکین ووٹ دیں. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ گرے لسٹ سے نکلنے میں کم سے کم 15 ممالک پاکستان کی حمایت میں ووٹ ڈالیں. پاکستان کی حکومت کی کوشش ہے کہ بھارت کی تجویز کو مسترد کروانے کے لیے دوست ممالک کی حمایت حاصل کی جائے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے لندن میں برطانوی پارلیمان میں پاکستانی نژاد برطانوی ارکین پارلیمان سے ملاقات کی اور انہیں منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے آگاہ کیا, جبکہ وزیر خارجہ نے امریکہ کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو کو بھی ٹیلی فون کیا تھا. اس سے قبل پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کو ٹیلی فون پر پاکستان کی جانب سے منی لانڈرنگ روکنے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا تھا. حال ہی میں ایف اے ٹی ایف کے ذیلی گروپ ایشیا پیسیفک گروپ نے پاکستان کی جانب سے اب تک کے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لینے کے بعد اپنی سفارشات پر مبنی ایک رپورٹ بنائی تھی. اقتصادی امور پر رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی مہتاب احدر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ایف اے ٹی ایف کو مطمئن کرے.
اب تک کے جو ہے پوائنٹس تھے وہ تقریباً 19 پوائنٹس تھے جن پہ کمپلائنس رپورٹ دینی تھی, جس میں سے انہوں نے 18 پوائنٹس میں پاکستان کو کہا کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ انکمپلیٹ ہے. جو ہے ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان کی کوشش ہے کہ وہ جو ہے وہ بلیک لسٹ میں شامل نہ ہو, اور کچھ ممالک سے پرائم منسٹر نے خود بھی بات کی ہے اور باقی بھی ڈپلومیٹکلی جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ وہ پاکستان کو بلیک لسٹ تو نہیں کریں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ فیٹ اف کی جو مین میٹنگ ہو رہی ہے یو ایس اے کے اندر, اس میں کیا فیصلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. ہے بڑا کریٹیکل اور پاکستان کے لیے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے.
2018 میں پاکستان کو ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ میں ڈالنے کے بعد سے انسداد منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی معاملات روکنے کے لیے پاکستان کو 27 نکات پر مشتمل ایکشن پلان دیا گیا ہے, جس کا باقاعدگی سے جائزہ لیا جا رہا ہے. پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ان 27 نکات پر مشتمل ایکشن پلان پر عمل درآمد 2019 تک مکمل کیا جائے. سارا حسن, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ نے واضح کیا ہے کہ وہ افغان طالبان کے ساتھ محض افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا پر بات چیت نہیں کر رہا, بلکہ مذاکرات کا محور ایک جامع امن منصوبے پر اتفاق رائے ہیں. امریکہ کے نمائندہ خصوصی ظالم خلیلزاد نے یہ وضاحت بظاہر افغان طالبان کے اس بیان کے رد عمل میں کی ہے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مذاکرات کے دوران امریکہ افغانستان سے اپنی فوج کے انخلا اور مستقبل میں افغانستان کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے پر راضی ہو گیا ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے محمد جلیل نے.
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظلم خلیلزاد نے کہا ہے کہ مجوزہ امن معاہدے کے چار حصے ہیں جو تمام ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ منگل کو ٹویٹر پر اپنے بیان میں امریکی ایلچی کا کہنا تھا کہ مجوزہ معاہدہ جن نکات پر مشتمل ہوگا ان میں انسداد دہشت گردی سے متعلق یقین دہانی، غیر ملکی فوج کا انخلاء، افغان فریقین کے مابین مذاکرات اور اس کے نتیجے میں کسی سیاسی سیٹ اپ پر اتفاق رائے اور ایک جامع اور مستقل جنگ بندی شامل ہے۔ خلیلزاد نے مزید کہا کہ مجوزہ معاہدے کے اس فریم ورک کو افغان طالبان بھی قبول کر چکے ہیں اور اسی پر فریقین کے درمیان بات چیت ہو رہی ہے۔ افغان طالبان کے قطر میں واقع سیاسی دفتر کے ترجمان سہیل شاہین نے منگل کو ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ نے طالبان کا مرکزی مطالبہ مان لیا ہے اور ان کے بقول افغانستان سے اپنی فوج واپس بلانے اور افغانستان کے امور میں مداخلت نہ کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ طالبان ترجمان سہیل شاہین کے ٹویٹ کے چند گھنٹوں کے بعد طالبان سے مذاکرات کرنے والے امریکی وفد کے سربراہ ظلم خلیلزاد کی یہ وضاحت سامنے آئی کہ امریکہ طالبان کے ساتھ محض اپنی فوج کے افغانستان سے انخلاء پر بات نہیں کر رہا ہے بلکہ ان کے بقول اس کی ترجیح ایک جامع امن منصوبے پر اتفاق رائے ہے۔ اپنے ٹویٹ میں خلیلزاد نے یہ بھی کہا کہ جب تک تمام باتوں پر اتفاق نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان کے بقول یہ سمجھا جائے گا کہ کسی ایک بات پر بھی اتفاق نہیں ہوا ہے۔ امریکہ اور طالبان کی جانب سے یہ متضاد بیانات ایسے وقت سامنے آئے ہیں جب آئندہ چند دنوں میں قطر کے دارالحکومت دوحہ میں شروع ہونے کا امکان ہے۔ قطر میں دونوں فریقین کے درمیان گزشتہ سال سے جاری مذاکرات کا یہ ساتواں دور ہوگا جسے مبصرین بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ سلامتی کے امور کے تجزیہ کار طلعت مسعود نے بدھ کو وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امن بات چیت کے آئندہ دور سے قبل دونوں فریقین کے متضاد بیانات کے باوجود ان کے بقول امن بات چیت میں پیش رفت کا امکان ہے۔
ان کا ایک انداز گفتگو جو ہے وہ ذرا سا مختلف ہے، لیکن میرے خیال میں یہ دونوں کی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاملات آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بہت امید ہے کہ کوئی نہ کوئی معاہدہ جو ہے جلد ہی حاصل ہو سکے گا، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اور وہ کس قسم کا معاہدہ ہوگا۔
تاہم تجزیہ کار طلعت مسعود کا کہنا ہے کہ کسی امن سمجھوتے پر پہنچنے کے لیے فریقین کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔
امریکہ کا تو شروع سے ہی موقف رہا ہے کہ اب ہم یہاں سے انخلا کرنا چاہتے ہیں افغانستان سے، لیکن اس طریقے سے انخلا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ وہاں کی جو حکومت ہے افغان گورنمنٹ اور جو دوسرے ناردرن الائنس وغیرہ ہیں ان کے لیے مشکلات نہ پیدا ہوں، اور پھر یہ بھی کہ یہ نہ ہو کہ افغانستان امریکہ کے لیے مستقبل میں خطرہ بن جائے۔
امریکہ کے خصوصی نمائندے خلیلزاد اس سے قبل یہ کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں ہونے والے مذاکرات کے ادوار میں فریقین، افغانستان سے امریکی فوج کے انخلا اور طالبان کی جانب سے مستقبل میں افغان سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے سے متعلق ایک عبوری معاہدے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ خلیلزاد نے کہا تھا کہ وہ مذاکرات کے اگلے دور میں ان دونوں معاملات پر معاہدے کو حتمی شکل دینے کی کوشش کریں گے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم رہنماؤں نے اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے اس اہم فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے اس کی تفصیل بتا رہے ہیں علی فرقان اس رپورٹ میں۔
اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے 19 جون 2014 کو اپنے فیصلے میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو اقدامات اٹھانے کے احکامات دیے تھے، تاہم 5 سال گزرنے کے باوجود ان میں سے بیشتر پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے 5 سال مکمل ہونے پر سول سوسائٹی، وکلاء، سیاستدانوں اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی اہم شخصیات نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان رہنماؤں نے زور دیا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق کی فراہمی میں ریاستی اداروں کی جانب سے سست روی اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق کے چیئرمین جسٹس ریٹائر علی نواز چوہان نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کی جانب سے جبری مذہب تبدیلی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، جسے دور کرنے کے لیے معاشرے میں دوسرے مذاہب سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہوگی۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے جسٹس علی نواز چوہان کا کہنا تھا کہ 5 سال گزرنے کے باوجود ملک کی اعلی عدلیہ کی جانب سے حکومت کو دی گئی سفارشات پر عمل درآمد نہ ہونا تشویشناک بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تحریک پاکستان میں الگ ملک کا تقاضا اس بنیاد پر کیا گیا تھا جہاں سب اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر اس کی عکاس ہے۔
جو پرانی ٹریٹیز ہیں مسلمانوں کی اور پھر وہ ڈائریکشن جو ہیں حضرت ابو بکر نے دیا, حضرت عمر نے دیا اپنے گورنرز کو کہ ان کی پروٹیکشن کی جائے سب کی, تو وہ اس پارٹ آف آر لیگیسی.
سینیٹر فرت اللہ بابر نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں قرار دیا ہے کہ حکومت مقامی قوانین کو عالمی انسانی حقوق کا عکاس بنائے تاکہ اقلیتوں کے حقوق کی خلاف ورزیوں کا تدارک کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ اعلی عدالت نے قرار دیا تھا کہ ریاستی ادارے اس فیصلے کی روشنی میں آگے بڑھیں, لیکن ذیلی عدالتوں اور پارلیمان کے بعض فیصلے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے مطابقت نہیں رکھتے.
ہونا یہ چاہیے تھا کہ ریاست کے تمام ادارے, خواہ وہ ماتحت عدالتیں ہوں, خواہ وہ پارلیمان ہو, خواہ وہ ایگزیکٹو ہو, وہ اس کی روشنی میں آگے بڑھتے, لیکن ہوا ایسا نہیں ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کچھ عدالتوں کے, ماتحت عدالتوں کے ایسے فیصلے آئے جو ظاہر اس فیصلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے. اسی طرح پارلیمان میں کچھ ایسے قوانین پاس ہوئے ہیں جو اس فیصلے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے.
یاد رہے کہ 19 جون 2014 کو اپنے فیصلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق از خود نوٹس پر فیصلہ سناتے ہوئے وفاقی حکومت کو حکم جاری کیا تھا کہ ملک میں بسنے والی اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے خصوصی پولیس فورس تیار کی جائے. سپریم کورٹ نے حکومت کو حکم دیا تھا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی کونسل بھی تشکیل دے جو پاکستان کے آئین میں اقلیتوں سے متعلق دیے گئے حقوق پر عمل درآمد کو یقینی بنائے. حکومت نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک ممبر پر مبنی کونسل تو تشکیل دے دی, لیکن اس کونسل کا نہ تو کوئی اجلاس ہو سکا نہ ہی نئے ممبران کا تقرر کیا جا سکا. علی فرقان, اردو وی او اے, اسلام آباد.
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ جنگ کرنا نہیں چاہتے, تاہم امریکہ ممکنہ ایرانی جارحیت سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہے گا. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر.
امریکی ریاست فلوریڈا میں امریکی سینٹرل کمانڈ کے اڈے پر وزیر خارجہ پومپیو نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ ایران سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, مگر امریکہ ایران کی ممکنہ جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہے. یہاں میرے آنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ ہماری تیاریاں کس حد تک مکمل اور مربوط ہیں. سفارتی طور پر اس معاملے کو دیکھنا محکمہ خارجہ کی ذمہ داری ہے اور ہم سفارتی طور پر سرگرم ہیں. تاہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ ایرانی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ہماری تیاری پوری طرح سے مکمل ہو. اگر ایران کوئی برا فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس کا بھرپور جواب دیں گے. اگر وہ امریکیوں یا امریکی مفاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا یا وہ اپنے ایٹمی پروگرام کو پھیلانا چاہے گا تو ہم اس کا راستہ روکیں گے. دریاسنا سینٹ میں اقلیتی لیڈر چک شومر نے ایران کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے.
Look, this is very serious and military engagement with Iran and whatever that
دیکھیں ایران کے ساتھ فوجی سطح پر ٹکراؤ ایک سنگین معاملہ ہے, کیونکہ اس طرح سے بات اپنے طور سے بھی بگڑ سکتی ہے. صدر کو چاہیے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ وہ اس مسئلے کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اور وہ اس سے کس طرح نمٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ادھر جرمنی کی چانسلر نے منگل کے روز کہا ہے کہ اس بات کے قوی ثبوت ملے ہیں کہ ایران نے تیل بردار جہازوں کو نشانہ بنایا ہے. انہوں نے انتباہ کیا کہ اس طرح کے واقعات سے سن 2015 میں ہونے والا ایٹمی معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. جرمنی کی چانسلر نے زور دیا کہ خلیج فارس میں اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے پرامن حل تلاش کیا جانا چاہیے. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پناہ گزینوں سے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے یو این ایچ سی آر کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں لگ بھگ 71 ملین لوگ جنگ, ظلم و استبداد اور تنازعوں کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑ چکے ہیں. 20 جون کو پناہ گزینوں کے عالمی دن سے قبل بدھ کے روز جاری ایک نئی رپورٹ میں یو این ایچ سی آر نے کہا ہے کہ 70 سال قبل جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے یہ اب تک کی بلند ترین شرح ہے۔ وائس آف امریکہ کی سلاتیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
جون کے اوائل سے شمال مشرقی ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو سے 3 لاکھ سے زیادہ لوگ نسلی تشدد کی وجہ سے فرار اختیار کر چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ وہاں صرف گزشتہ ہفتے ہی کاشتکار اور غلہ بان کمیونٹیز کے درمیان جھڑپوں میں 160 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کا کہنا ہے،
As the displacement continues at this massive scale, fears
اب جبکہ نقل مکانی کا سلسلہ اتنے بڑے پیمانے پر جاری ہے، خدشہ ہے کہ مزید لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے جھیل البرٹ عبور کر کے یوگنڈا جانے کی کوشش کریں گے۔ یہ الفاظ تھے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ کے۔ بیشتر لوگوں کو جنہیں گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے، امید ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے، حتیٰ کہ وہ بھی جو اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ کسی پناہ گزین کیمپ میں گزار چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اردن میں مقیم فلسطینی پناہ گزین محمد ذیاب، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم اپنی آبائی سرزمین سے دستبردار ہو جائیں، یہ ناممکن ہے۔ مستقبل کی نسلیں اس سے دستبردار نہیں ہوں گی، اگر ہم مر گئے تو دوسرے ہیں جو دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ الفاظ تھے اردن میں مقیم ایک فلسطینی پناہ گزین محمد ذیاب کے۔ لیکن واپس جانے والوں کی تعداد نسبتاً کم ہے، اور نئے تنازع، جور و ستم، جرائم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے نتیجے میں پناہ گزینوں کے نئے ریلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں اس وقت نقل مکانی کرنے والے لوگوں کی تعداد لگ بھگ فرانس کی آبادی کے برابر ہے۔ ان میں سے بیشتر کا تعلق افغانستان، شام، جنوبی سوڈان، میانمار اور صومالیہ سے ہے۔ نیو یارک میں یو این ایس سی آر دفتر کی ڈائریکٹر کینٹ کیلی کا کہنا ہے،
And when you look at those countries you can see that both Afghanistan and Somalia have had
اور جب آپ ان ملکوں پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افغانستان اور صومالیہ دونوں مقامات پر 40 سال کے عرصے میں نقل مکانی کا سلسلہ دوبارہ پیش آیا ہے۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک کے یو این ایس سی آر دفتر کی ڈائریکٹر نینٹ کیلی کے۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ کچھ ملکوں مثلاً ایتھیوپیا اور کیمرون میں قبائلی جھڑپوں کی وجہ سے اندرون ملک نقل مکانی بار بار ہوتی ہے، اور پھر بلا شبہ دوسرا بڑا واقعہ وینزویلا میں پیش آیا، جہاں 2015 سے اب تک 40 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ الفاظ تھے نینٹ کیلی کے، جنہوں نے کہا کہ اس وقت کولمبیا میں وینزویلا کے 1.3 ملین لوگ اور پرو کے لگ بھگ 8 لاکھ لوگ پناہ گزینوں کے طور پر رجسٹرڈ ہیں۔ شام سے بیشتر پناہ گزین ترکی، لبنان اور اردن میں مقیم ہیں۔ کچھ ملکوں میں غیر ملکی پناہ گزین موجود ہیں، جبکہ ان کی اندرونی جھڑپیں مقامی آبادیوں کی نقل مکانی کی وجہ بنتی ہیں۔ نینٹ کیلی کا کہنا ہے کہ بیشتر لوگ اپنے آبائی وطن سے آخری چارائے کار کے طور پر اس وقت فرار ہوتے ہیں جب انہیں اپنی بقا کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر وسطی امریکہ کے لوگوں کے ایک بڑے ریلے کی اصل وجہ ہے۔ وہاں کچھ ایسے پریشان کن حالات ہیں جن میں پڑوس یا مضافاتی علاقوں پر حریف گینگز کا کنٹرول ہے، اور جہاں کسی نوجوان مرد کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ وہ یا تو کسی گینگ میں شامل ہو جائے اور دوسروں کو قتل کرے، یا پھر خود قتل ہو جائے اور کسی جوان عورت کو غیر قانونی خرید و فروخت یا جنسی استحصال کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ الفاظ تھے نیو یارک میں یو این ایس سی آر کے دفتر کی ڈائریکٹر نینٹ کیلی کے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں بین الاقوامی کمیونٹی پر زور دیا گیا ہے کہ وہ ان ملکوں کی معیشت اور سیکیورٹی پر سرمایہ کاری کرے جن کے لوگوں کو ملک چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان میں حزب مخالف کی جماعتیں وفاقی بجٹ کو مسترد کر رہی ہیں، اس خبر کی تفصیل بتائیں گے اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری ہے، جس میں 2 روز تک شدید ہنگامہ آرائی کے بعد بدھ کے روز کچھ کمی دیکھنے میں آئی۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والی طویل تقریر کی۔ شہباز شریف نے کہا کہ 4 دن ہاؤس کا وقت ضائع کیا گیا، بجٹ سیشن اہم ترین موقع ہے، ایوان میں موجود لوگ عوام سے ووٹ لے کر آئے ہیں، لہذا اسپیکر قومی اسمبلی کے کندھوں پر بھاری ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپیکر سے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی پہلے بھی درخواست کی تھی۔ آصف زرداری، سعد رفیق، محسن داور اور علی وزیر ایوان کے ممبر ہیں، ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔
آصف زرداری اور نواب شاہ سے ہمارے ایم این اے ہیں، خواجہ سعد رفیق صاحب جو لاہور سے ایم این اے ہیں، محسن داور صاحب اور ان کے ساتھ ہی 4 یہ ہمارے اس معزز ایوان کے منتخب ممبرز ہیں، اپنے علاقوں سے لاکھوں ووٹ لے کر یہاں پر آئے ہیں ان کی جذبات کی اور مطالبات کی ترجمانی کرنے کے لیے۔
بلاول بھٹو زرداری نے اگرچہ ابھی تک بجٹ تقریر نہیں کی، لیکن میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ کر کے نواب شاہ، لاہور اور وزیرستان کے عوام کو حق کے نمائندگی سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پروڈکشن آرڈر پر حکومت کا رویہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ 4 ممبران کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کے لیے نیا خط جاری کر رہے ہیں، جس پر حکومتی اتحادی، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف نے بھی ان کی حمایت کی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اسپیکر پر جانبداری کا الزام عائد کر دیا۔
بجٹ کا ڈبیٹ کا حصہ بھی نہ ہو اور بجٹ کا ووٹنگ کا ان کا موقع نہ ملے، یہ دھاندلی زدہ حکومت دھاندلی کر کے بجٹ پاس کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جس کا پورا کا پورا اپوزیشن اس کا کاؤنٹر کر رہے ہیں۔
قومی اسمبلی کے رولز آف بزنس کے پیرا 108 کے تحت اسپیکر کو سوابدیدی اختیار حاصل ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت کے لیے کسی مقدمے میں گرفتار رکن اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر جاری کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس بھی کمیٹی کے کسی گرفتار رکن کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اختیار موجود ہے۔ پروڈکشن آرڈر سے گرفتار رکن اسمبلی کو قومی اسمبلی یا قائمہ کمیٹی اجلاس میں شرکت کی اجازت مل جاتی ہے۔ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے کے بعد ملک کی کسی بھی جیل میں قید رکن اسمبلی کو اجلاس کے روز سارجنٹ ایٹ آرمز کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اجلاس کے اختتام پر رکن قومی اسمبلی کو دوبارہ سے حراست میں لے لیا جاتا ہے۔ قانونی ماہر ڈاکٹر جی ایم چودھری کہتے ہیں کہ رکن قومی اسمبلی عوامی نمائندے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے حلقے کے مسائل کو ایوان میں اٹھانے اور عوام کی نمائندگی کے قابل بنانے کے لیے پروڈکشن آرڈر کا قانونی دروازہ رکھا گیا ہے۔
ڈسکرپشن ہے، اسپیکر پابند نہیں ہے کہ وہ لازمی طور پر پروڈکشن آرڈر ایشو کرے گا۔
اسپیکر اسمبلی اسد کیسر نے آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے سے متعلق وزارت قانون سے رائے طلب کر رکھی ہے۔ وزارت قانون کی جانب سے رائے موصول ہونے کے بعد ہی آصف زرداری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے یا نہ کرنے سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
سابق قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں انضمام کے بعد پہلے صوبائی بجٹ میں ان اضلاع کے لیے آئندہ مالی سال کے لیے 162 ارب روپے مختص کر دیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل دے رہے ہیں شمیم شاہد پشاور سے اس رپورٹ میں۔
شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیر کے خڑ قبر اور دیگر علاقوں میں پچھلے کئی ہفتوں سے جاری کرفیو اٹھا دی گئی ہے، اور اب ان علاقوں میں حالات میں بدتریج بہتری آ رہی ہے، جبکہ لوگ معمول کی معاشی اور زراعتی سرگرمیوں کو بحال کر رہے ہیں۔ تحصیل دتاخیر کے علاقے خڑ قمر میں پچھلے 26 مئی کو سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور پشتون تحفظ تحریک کے کارکنوں کے درمیان مبینہ جھڑپ کے بعد کرفیو نافذ کر دی گئی تھی۔ پچھلے دنوں کرفیو کی مسلسل نفاذ پر نہ صرف حزب اختلاف میں شامل سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور کارکنوں بلکہ شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے قبائلی رہنماؤں نے بھی احتجاج کیا تھا۔ شمالی وزیرستان کے مرکزی انتظامی قصبے میرانشاہ میں سینئر صحافی حاجی مجتبیٰ نے کرفیو اٹھائے جانے کے بارے میں بتایا۔
آج کل تو بالکل کوئی ٹینشن بھی نہیں ہے، اور جو کرفیو تھی وہ بھی سب کچھ ختم ہو گئی ہے، اور لوگوں کا آنا جانا بالکل فری ہے، کوئی قسم کی وہ نہیں ہے کہ یعنی کسی کو تکلیف دیکھو ابھی تک بالکل خاموشی ہے, لوگ خوش ہیں, بس لوگ کاروبار میں مصروف ہے ابھی.
تحصیل دتاخیل ہی سے تعلق رکھنے والے صحافی ملک جعفر نے بھی کرفیو کے اٹھانے کی تصدیق کی اور کہا کہ اب بیشتر علاقوں میں معمول کی تجارتی اور کاروباری سرگرمیاں بحال ہو رہی ہیں. تاہم ملک جعفر نے کہا کہ رات کے وقت تحصیل دتاخیل کے بعض گاؤں میں سیکورٹی خطرات کے پیش نظر کرفیو کا نفاذ کیا جاتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ اب ان علاقوں میں لوگوں کو سماجی خدمات یعنی پینے کے پانی اور بجلی کی سہولیات بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. خڑ کمر کے علاقے میں ہونے والے مبینہ جرم میں ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 15 افراد ہلاک اور 30 سے زائد زخمی ہوئے تھے, اور اس جرم کے بعد ممبران قومی اسمبلی علی وزیر اور محسن داوڑ سمیت پشتون تحفظ تحریک کے متعدد کارکنوں کے خلاف مقدمات درج کر دیے گئے تھے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ادھر علی وزیر کی بھائی مزمل وزیر نے علی وزیر کے ساتھ جیل میں نامناسب سلوک کی شکایت کی ہے.
مگر وہ ہے بیمار, شوگر کا مریض ہے, گردے کا بھی مریض ہے اور بلڈ پریشر کا مریض بھی ہے, کبھی دوائی چھوڑ رہے کبھی نہیں.
خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات شوکت علی یوسفزئی اور دیگر اعلی حکام نے علی وزیر اور دیگر گرفتار لوگوں کے ساتھ نامناسب سلوک کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جیل قوانین کے مطابق برتاؤ کیا جا رہا ہے. دریں اسنا علی وزیر اور محسن داوڑ کو بدھ کے روز دوبارہ بنو میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرنے کے لیے پشاور سے لے جایا گیا تھا. عدالت نے دونوں ممبران قومی اسمبلی کو 25 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے. اس عدالت میں دونوں ممبران قومی اسمبلی سمیت پشتون تحفظ تحریک کی دیگر کارکنوں کے خلاف درج متعدد مقدمات کی سماعت کی جا رہی ہے. شبیب شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
متنازع کشمیر میں جنگ بندی لائن کے آر پار تجارت کی معطلی کے باعث ہزاروں خاندان مالی مشکلات کا شکار ہیں. مظفر آباد سے روشن مغل اس کی تفصیل بتا رہے ہیں.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی قصبے چکوٹی کے راشی مزدور محمد اسلم آج کل دیہاڑی پر کام کی تلاش میں سرگرداں ہیں. گزشتہ ماہ انہیں صرف 3 دن کے لیے مزدوری کا کام ملا. محمد اسلم چکوٹی میں ایل او سی آر پار ٹریڈ اینڈ ٹریول سینٹر پر ٹرکوں پر مال تجارت اتارنے اور چڑھانے والے ان سینکڑوں مزدوروں میں شامل ہیں جو آر پار تجارت معطل ہونے کے باعث کئی ماہ سے بے روزگار ہیں. 4 کم سن بیٹیوں, 1 بیٹے اور بیوی کے واحد کفیل محمد اسلم بتاتے ہیں کہ ٹرک سروس کی معطلی نے کس طرح انہیں معاشی بحران کا شکار کیا.
ہمارا گھر کا نظام صحیح چلتا تھا, مہینے کا تقریباً 15-20 ہزار گیا, اتنا نارمل بن جاتا تھا. ابھی مہینے میں 2 دڑیاں 4 دڑیاں 8 دڑیاں 10 دڑیاں ایک دن لگاتے ہیں, دوسرا دن نہیں ہوتا. گھر کے خرچے بہت زیادہ ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہے.
پنچ اور راولا کوٹ کے درمیان ایل او سی تتری نوٹ تجارتی مرکز کے صدر سردار قزیم نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایل او سی کے دونوں اطراف 24,000 افراد تجارت سے منسلک ہیں جنہیں مالی مسائل کا سامنا ہے.
پارلی سائڈ پہ ہے چکانا باغ, اس کے علاوہ ٹرک ڈرائیور ہیں اور ہوٹلنگ ہے, وہاں ضلع کونسل کا فنڈ متاثر ہوتا ہے. منڈیوں تک یہ سلسلہ جاتا ہے نا, کم سے کم ایک ٹریڈ سینٹر سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 6,000 آدمی جڑا ہے.
پاکستان کے زیر انتظام ایل او سی آر پار سفر و تجارت کے نگران ادارے ٹاٹا کے ناظم اعلیٰ طاہر حمید کہتے ہیں کہ بین الکشمیر تجارت کی بحالی کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ نہیں دی جا سکتی.
مزدوروں کے علاوہ اور یہ راستے میں دکاندار تھے, ہوٹلوں والے تھے, کافی کاروبار بھی متاثر ہوتا. ہمارا تو یہ ہے کہ جب یہ ساتھ چلتے ہیں انہیں سے جو ہم وصولی کرتے ہیں اسی سے سارے خرچے اور مزدوروں کی پیمنٹ ہوتی ہے, وہ سارا کچھ ہوتا ہے.
پاکستان اور بھارت کے درمیان منقسم کشمیر کے 4 شہروں کے درمیان جنس برائے جنس کی بنیاد پر تجارت کا آغاز سن 2008 میں ہوا, جو جنگ بندی لائن پر افواج کے درمیان کشیدگی اور پلوامہ حملے کے بعد ایل او سی پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث مارچ کے مہینے میں معطل کر دی گئی تھی. اسی دوران بھارتی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ ایل او سی آر پار تجارت کو مبینہ طور پر اسلحہ, منشیات اور کرنسی کی سمگلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, جس کی روک تھام کے لیے نیک قواعد و ضوابط کے نفاذ تک اسے معطل کیا جاتا ہے. روشن مغل, اردو ویو اے, مظفر آباد.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ انہوں نے منگل کے روز چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ مثبت بات چیت کی ہے اور ان کے ساتھ آئندہ ہفتے G20 کے سربراہ اجلاس میں توسیع تجارتی بات چیت کا منصوبہ رکھتے ہیں. منگل کے روز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کی شی کے ساتھ ٹیلی فون پر بڑی اچھی بات چیت ہوئی ہے اور مزید بتایا کہ ان کی ٹیمیں ان کی ملاقات سے پہلے تجارتی مذاکرات شروع کر دیں گی. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج منگل کے روز تصدیق کی کہ قائم مقام وزیر دفاع پیٹرک شینہنز نے مستقل وزیر دفاع کے منصب سے اپنا نام واپس لے لیا ہے اور یوں وہ اس منصب کے لیے امیدوار نہیں رہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ پیٹ شینہن نے اپنے خاندان کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے، لہذا وہ سبکدوش ہو رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسری مدت کے لیے انتخاب لڑنے کے اعلان سے ایک روز قبل دعویٰ کیا کہ امیگریشن سے متعلق امریکی حکام لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کو ملک سے نکالنے کا کام شروع کر دیں گے، اور ایسے میں جبکہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ دعویٰ انتخابی مہم کی ایک تکرار سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ان کا پیغام لاکھوں لوگوں کے لیے ایک سنگین انتباہ ہے۔ ریمون ٹیلر کی رپورٹ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔
سرکاری طور پر ایک اور مدت کے لیے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے صدر ٹرمپ کے پاس تھے۔
We believe our country should be a sanctuary for law-abiding citizens,
ہم باور کرتے ہیں کہ ہمارا ملک قانون کی پابندی کرنے والے شہریوں کی پناہ گاہ ہونا چاہیے، نہ کہ مجرمانہ کارروائیاں کرنے والے غیر ملکیوں کی۔ ان کا یہ جلسہ پیر کی شام ان کی جانب سے بہت ساری ٹویٹس کے بعد ہوا، جن میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ امیگریشن سے متعلق حکام بہت بڑی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن کو نکالنے کی مہم شروع کریں گے، جس کا آغاز آئندہ ہفتے کے شروع میں ہوگا۔ اس کارروائی کے لیے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ایجنٹوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی ضرورت ہوگی، اور اس کے محرک مزید وسائل کے لیے کہہ رہے ہیں۔ سینٹر فار امیگریشن اسٹڈیز میں پالیسی متعلق کی ڈائریکٹر جیسیکا وارن کا کہنا ہے،
I think the first thing that has to happen is the government has to have the capacity and the ability and resources to enforce the law. In other words, and the border crisis and make sure that
میرے خیال میں اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ حکومت کے پاس قانون نافذ کرنے کے لیے وسائل اور صلاحیت وغیرہ موجود ہونی چاہیے۔ بالفاظ دیگر، سرحدوں کا بحران ختم کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئیس اپنا کام بخوبی انجام دے سکے۔ یہ الفاظ تھے جیسیکا وارن کے، اور جو وقت انہوں نے اپنے اس اعلان کے لیے منتخب کیا ہے اس نے ان کے عزائم کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے، اور ان کے مخالفین خبردار کرتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان کی استقرار کے پہلے ہی نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ نیو جرسی لائنز فار امیگرنٹ جسٹس کی ڈائریکٹر خوانا کے الفاظ،
I think we can't put it past the federal government to do what they are saying they want to do, because obviously we saw that they went ahead with the plan to separate families at the border, and you know, as heinous and as horrible as that was, that did not stop them from...
ہم یہ بات وفاقی حکومت پر نہیں چھوڑ سکتے کہ وہ جو کچھ چاہیں کریں، جو کہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سرحد پر خاندانوں کے افراد کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا سنگین معاملہ تھا، اور وہ اس کارروائی سے باز نہیں آئے۔ چنانچہ میرے خیال میں ہمیں ان کے الفاظ پر گرفت کرنی ہوگی کہ وہ کیا کوشش کر رہے ہیں اور یہاں کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ امیگریشن کے امور سے متعلق وکیل میتھیو کیمرون کہتے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر لوگوں کو اکٹھے پکڑنے کی کارروائی ممکن نہیں ہے، لیکن اس بارے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس سے غیر قانونی تارکین وطن میں خوف و ہراس پھیلے گا۔ ان کے الفاظ،
That means that people aren't going to go to their medical appointments, they're not going to go take their kids to school, they're going to skip days on the job.
مطلب یہ ہوا کہ لوگ اپنے مقررہ وقت پر اپنے ڈاکٹروں سے ملنے کے لیے بھی نہیں جائیں گے، وہ اپنے بچوں کو اسکول بھی نہیں لے جائیں گے اور اپنے کام پر بھی نہیں جائیں گے۔ یہ الفاظ تھے میتھیو کیمرون کے، اور اسی شام جب وہ بڑے پیمانے پر لوگوں کو ملک سے نکالنے کی دھمکی دے رہے تھے، صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ گواٹیمالا کے ساتھ ایک تیسرے محفوظ ملک کے معاہدے پر دستخطوں کی تیاری کر رہا ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے منگل کو چین کے صدر شی سے فون پر تفصیلی بات چیت کی ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جیف کسٹر کی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر اس کی تفصیل بتائیں گے۔
صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ انہوں نے چین کے صدر شی سے فون پر تفصیلی اور کارآمد بات چیت کی ہے۔ صدر شی کے ساتھ ملاقات سے قبل امریکی چینی حکام ابتدائی مذاکرات کر رہے ہیں۔ منگل کو وائٹ ہاؤس میں صدر کے اعلی اقتصادی مشیر لیری کڈلو نے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا،
In economic terms, the burden of these tariffs so far, I think a strong case could be made it falls more heavily on China.
اقتصادی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو محصولات میں اضافے کے اثرات امریکہ سے زیادہ چین پر پڑیں گے۔ چین اور ان کی کمپنیاں ایک بڑی منڈی سے محروم ہو جائیں گی۔ امریکہ یہی مصنوعات دوسرے ملکوں سے درآمد کر سکتا ہے کیونکہ یہ اشیاء ہمیں کہیں اور سے بھی مل سکتی ہیں۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن نے خبر دی ہے کہ چین کے صدر شی نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ یہ بہت ضروری اور اہم ہے کہ دنیا کی دو بڑی اقتصادی قوتیں بات چیت سے اپنے مسائل کو مساوی بنیادوں پر حل کر لیں، کیونکہ ایک دوسرے سے لڑنے میں دونوں ہی کا نقصان ہے۔ ادھر امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں صدر ٹرمپ نے اپنی اگلی مدت کے لیے صدارتی امیدوار کے طور پر انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے اس مسئلے پر بھی بات کی۔
By the way, those trade deals are getting very good, folks. You will see. As you know, you may have read a couple of things about China.
آپ دیکھیں گے کہ تجارتی مذاکرات بہتر ثابت ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ تجارت کے شعبے میں ہمارے چین کے ساتھ کچھ مسائل ہیں۔ آج ہی میں نے چین کے صدر شی سے اس موضوع پر تفصیلی بات کی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، مگر یقین کیجئے کہ ہم چین کے ساتھ ایک اچھا اور منصفانہ تجارتی تصفیہ کریں گے۔ ابھی تک چین نے سرکاری طور پر G20 کانفرنس میں صدر شی اور صدر ٹرمپ کے درمیان باقاعدہ ملاقات کا اعلان نہیں کیا ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ اس کانفرنس کے موقع پر صدر شی سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تنازع کافی عرصے سے جاری ہے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ چین کی درآمدات پر محصولات میں اضافہ کر دے گا، بشرطے کہ چین نے امریکہ کے مطالبات تسلیم نہ کیے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ آئندہ ہفتے اس سلسلے میں کوئی نہ کوئی پیش رفت ہوگی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سن 2020 میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخاب کے لیے اپنی انتخابی مہم کا باضابطہ آغاز کر دیا ہے۔ صدر نے اپنی انتخابی مہم ریاست فلوریڈا سے شروع کی ہے، جسے سوئنگ اسٹیٹ سمجھا جاتا ہے، اور جس نے سن 2016 کے صدارتی انتخاب میں صدر کی فتح میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وائس آف امریکہ کے نمائندہ پیٹسی وتسا کوارا کی رپورٹ کے ساتھ مبشر علی سیدی۔
صدر ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا۔ آج رات میں آپ کے سامنے امریکہ کے صدر کی حیثیت سے دوسری مدت کی انتخابی مہم کا باضابطہ طور پر آغاز کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ، کیپ امریکہ گریٹ، یعنی امریکہ کو عظیم تر بنائے رکھیں کے پیغام کے ساتھ صدر ٹرمپ نے کہا کہ 2020 کا انتخاب 2016 کے انتخاب میں روسی مداخلت سے متعلق مولر رپورٹ پر بھی ایک فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے کہا، This election is not merely a verdict. یہ انتخاب صرف اس شاندار ترقی پر فیصلہ نہیں ہوگا جو ہم نے اب تک کی ہے، یہ ان لوگوں کے غیر امریکی رویے پر بھی فیصلہ ہوگا جنہوں نے ہماری عظیم جمہوریت اور آپ لوگوں کی اہمیت کم کرنے کی کوشش کی۔ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ ان کا خطاب سننے کے لیے اسٹیڈیم میں 20,000 افراد موجود تھے، ان میں سے بیشتر صدر ٹرمپ کے شدت سے حامی تھے۔ انہوں نے جلسے کے لیے اورلینڈو کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ ریاست کے مرکز میں ہے جہاں تقریباً آدھے ووٹرز رہتے ہیں، یہ بڑی حد تک آزاد شہر ہے۔ فلوریڈا ماضی کے صدارتی انتخابات میں کبھی ریپبلکنز اور کبھی ڈیموکریٹس کے حق میں فیصلہ کرتی رہی ہے۔ نارتھ اسٹار اوپینین ریسرچ میں ریپبلکن حکمت عملی پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار وٹ آئرز کہتے ہیں،
فلوریڈا از این ایبسولوٹلی کریٹیکل سٹیٹ،
یہ صدر کے دوبارہ انتخاب کے لیے انتہائی اہم ریاست ہے۔ وہ 2016 میں یہاں 1% پوائنٹ سے جیتے تھے۔ فلوریڈا کے بغیر 270 الیکٹورل ووٹ مکمل کرنا بے حد مشکل ہوگا۔ یہ تھے وٹ آئرز کے الفاظ۔ صدر ٹرمپ کی 2020 کی انتخابی مہم زیادہ منظم ہے اور اسے بہتر رقوم میسر ہیں۔ یہ 2016 کی انتخابی مہم سے بہتر ہے جسے مبصرین نے ابتدائی طور پر ناتجربہ کار قرار دے کر مسترد کیا تھا۔ اس بار ان کے دوبارہ انتخاب کی مہم مضبوط معیشت اور ان کی انتظامیہ کے امیگریشن سے متعلق کریک ڈاؤن پر توجہ رکھے گی، اور یہ ان کے ووٹرز کے لیے وعدے پورے کرنے کا پیغام ہوگا۔ صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے ڈائریکٹر آف کمیونیکیشن ٹیم مرٹوف نے کہا، ہر شخص عالمی سطح پر مضبوط امریکہ کی حمایت کرتا ہے، ہر شخص اس طرح کے امریکہ کی حمایت کرتا ہے جس پر ہم سب فخر کر سکتے ہوں۔ یہ تھے ٹیم مرٹوف کے الفاظ۔ بعض تجزیہ کار کہتے ہیں کہ کانگریس کے ڈیموکریٹ رہنماؤں کی جانب سے مواخذے کی دھمکی سے بھی صدر کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے، اور ان کے دوبارہ انتخاب کے امکانات بڑھ گئے ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے باضابطہ طور پر مہم کا آغاز اب کیا ہے، لیکن وہ 2017 سے اب تک 60 سے زیادہ جلسوں سے خطاب کر چکے ہیں۔ مبشر علی زیدی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس میں آزاد میڈیا کے لیے گزشتہ چند ہفتے خاصا ہنگامہ خیز تھے۔ دارالحکومت ماسکو میں کام کرنے والے ایک معروف انویسٹیگیٹو صحافی آئیوان گولونو کو منشیات اسمگل کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ مبصرین کا کہنا تھا کہ ان کی گرفتاری جن ثبوتوں کی بنا پر کی گئی وہ خود مشکوک ہیں۔ روسی صحافیوں اور عوام نے جس سطح پر اس گرفتاری پر احتجاج کیا اس کی مثال پہلے نہیں ملتی۔ انجم ہیرلگل کی زبانی، وائس آف امریکہ کے ماسکو بیورو کی ایک رپورٹ۔
5 دن جیل میں رہنے کے بعد آئیوان گولونوف کو رہا کر دیا گیا۔ اگر ان پر منشیات کی اسمگلنگ کے الزامات برقرار رہتے تو انہیں 20 سال تک قید ہو سکتی تھی۔ ان کی رہائی سول سوسائٹی کے کارکنوں اور ان کے میڈیا کے ساتھیوں کی حیران کن اور غیر مثالی حمایت سے عمل میں آئی۔ اخبار نووایا گیزٹا کے چیئرمین دمیتری موراتوف کہتے ہیں، میرے خیال میں اس سے صحافی برادری کی غیر معمولی یکجہتی اور پیشہ ور صحافیوں کی بغاوت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک عام سا احتجاج نہیں تھا بلکہ سچے پیشہ ور صحافیوں کی جانب سے کی جانے والی بغاوت تھی، جنہوں نے روس میں آزاد صحافت سے اپنی وابستگی کا پرچم بلند رکھا۔ آئیوان کی گرفتاری کے 2 روز بعد روس کے آزاد اخبارات نے پوری خبر کو اس شہ سرخی کے ساتھ شائع کیا، میں گولونوف ہوں۔ جیسے ہی اخبارات نیوز سٹینڈ تک آئے ویسے ہی وہ ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ صحافیوں کا کہنا تھا کہ آئیوان کے خلاف جعلی ثبوت بنائے گئے ہیں۔ ایکو آف ماسکو نامی ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ صحافی اینٹون اوریک کا کہنا تھا، یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ ایک صحافی بیک وقت خبروں کی تحقیق اور چھان بین میں مصروف ہو اور ساتھ ہی منشیات بھی سمگل کرے۔ یہ ایک لغو، بے معنی اور غیر معقول بات ہے۔ تاہم آئیوان کی رہائی اور انہیں گرفتار کرنے والے پولیس افسران کی برطرفی کے بعد بھی آزاد پریس کے حامیوں نے سینٹرل ماسکو میں ایک جلوس نکالا۔ اس مظاہرے کی اجازت نہیں لی گئی تھی، جس کی وجہ سے 500 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکام کی اجازت لے کر ہونے والے دوسرے مظاہرے میں مظاہرین نے پولیس کی منمانیوں پر سخت مایوسی اور نفرت کا اظہار کیا۔ آئیوان کی گرفتاری اس بات کی یاد دہانی ہے کہ روس میں اختیار رکھنے والوں کے خلاف چھان بین کی صحافت آج بھی ایک خطرناک کام ہے، لیکن ساتھ ہی آئیوان کی رہائی روس میں آزادی صحافت کے حامیوں کے لیے ایک غیر متوقع جیت ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انگلستان کرکٹ کا موجود ہے، لیکن وہ دن شاید گزر گئے جب یہ جینٹلمینز گیم یہاں ہر ایک کی پسند تھی۔ برطانیہ میں ورلڈ کپ جیسا مارکا جاری ہے، لیکن مقامی لوگوں میں کچھ زیادہ جوش و خروش نہیں پایا جاتا۔ کرکٹ کے دل دادا سینئر برطانوی شہریوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس بات کی فکر ہے کہ نوجوان کرکٹ کھیلنا شروع تو کرتے ہیں لیکن جلد دوسرے کھیلوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اور خود سینئر فینس بھی ورلڈ کپ سے زیادہ روایتی حریف آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں۔ لندن سے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے لیے اسد حسن کی رپورٹ۔
کرکٹ ورلڈ کپ 2019 میں یہ جوش و خروش صرف پاکستان اور بھارت کے میچوں کے درمیان نظر آتا ہے، کیونکہ دونوں ملکوں سے تارکین وطن کی بڑی تعداد یہاں موجود ہے اور ان ٹیموں کے فینس دوسرے ملکوں سے بھی ورلڈ کپ دیکھنے برطانیہ پہنچے ہیں۔ خلاف توقع یہ جوش اور جذبہ مقامی کرکٹ فینز میں نظر نہیں آیا۔ ایک مقامی صحافی سلامت حسین بتاتے ہیں،
بات یہ ہے کہ یہاں کے جو سفید فام مقامی لوگ ہیں وہ ان کو کرکٹ سے دلچسپی نہیں ہے، اور یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ انہوں نے ساری دنیا کو کرکٹ کے پیچھے لگا کے خود جو ہے وہ فٹ بال کے پیچھے ہو گئے ہیں۔
ایک سپورٹس مین نظر آنے والے نوجوان سے پوچھا کہ آیا ان کو ورلڈ کپ اور کرکٹ میں دلچسپی ہے، تو ان کا جواب تھا، نہیں۔
No, I'm not a big fan of cricket, man, if I'm honest, no. Yeah, I understand that. I'm Welsh, personally. So I know England and Wales are like joint, but
وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں کرکٹ فالو نہیں کرتا، انگلینڈ اور ویلز کو کبھی کبھار کھیلتا دیکھ لیتا ہوں، میرے انکل کرکٹ کے شوقین ہیں کبھی کبھی میں ان کے ساتھ دیکھ لیتا ہوں، لیکن میں خود فٹ بال کو فالو کرتا ہوں۔ مسٹر ڈیو یارکشائر ویٹرنز کے لیے کھیلتے ہیں، وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں تشویش ظاہر کرتے ہیں کہ نوجوانوں کو کرکٹ میں زیادہ دلچسپی نہیں رہی۔
I think lots of the very young ones like to play cricket, but they don't stick with it for some reason when they get to 15, 16.
وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے بچے کرکٹ سے ہی شروع کرتے ہیں، لیکن جب وہ 15-16 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو باوجود اس کھیل کو جاری نہیں رکھ پاتے، اور ہمارے لیے یہ پریشان کن بات ہے کہ ہم ان کو اس کھیل سے طویل عرصے تک وابستہ نہیں رکھ پا رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برطانیہ کی کرکٹ ٹیم کو اگر بڑی ٹیموں میں شامل رہنا ہے تو نوجوانوں میں کرکٹ سے عدم دلچسپی پر توجہ دینا ہوگی۔ مسٹر ڈیو اور ان کے ہم اثر بذات خود بھی ورلڈ کپ سے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ بالخصوص آسٹریلیا کے خلاف ایشز سیریز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ چارلی برٹن ایک میگزین کے لیے لکھتے ہیں، وہ بتاتے ہیں
Well, this is a bit of a tricky one because normally everybody would say the Ashes, but I think just the way we've given it the build up this year.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں، عام طور پر جب آپ یہ سوال پوچھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ ان کی ترجیح ایشز سیریز ہے، لیکن اس ورلڈ کپ میں چونکہ برطانیہ کی ٹیم موسٹ فیوریٹ ہے، اپنے گھر پر کھیل رہی ہے، اچھا کھیل رہی ہے، لہٰذا ہماری نظریں ورلڈ کپ فائنل پر ہیں۔ جب ورلڈ کپ گزر جائے گا تو ایشز ہماری ترجیح ہوگی۔ انگلینڈ کی ٹیم اگر ورلڈ کپ جیتنے میں کامیاب ہوتی ہے تو پھر مقامی شہریوں کے مطابق کرکٹ کو نوجوانوں میں ایک بار پھر مقبولیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، لندن، برطانیہ۔
سامعین، امریکہ میں ام المساجد کہلائی جانے والی مسجد وسط مغربی ریاست آیووا میں واقع ہے۔ اس مسجد کی تاریخ بتاتی ہے کہ امریکہ میں مسلمانوں کی آباد کاری کا سلسلہ 100 سال سے بھی قدیم ہے۔ ثاقب الاسلام کی رپورٹ۔
امریکی ریاست آیووا کے شہر سیڈر ریپڈس کے ایک خاموش رہائشی علاقے میں قائم یہ مسجد امریکی مذہبی تاریخ میں ایک اہم اور منفرد مقام رکھتی ہے۔
یہاں کے لوگ اس مسجد کو امریکہ کے وجود کا ایک حصہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس کی ایک تاریخی اہمیت ہے۔
امام طٰہٰ طویل امریکہ کی مدر ماسک کہلائی جانے والی اس مسجد کے امام ہیں، جنہوں نے اس مسجد میں سال 1992 میں امامت شروع کی تھی۔ ان کے مطابق سال 1934 میں تعمیر کی جانے والی یہ مسجد اس لیے تاریخی اہمیت رکھتی ہے کیونکہ یہ امریکہ میں مسجد کے طور پر تعمیر کی جانے والی وہ قدیم ترین عمارت ہے جو آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔
اس مسجد میں صرف تزئین و آرائش کا کام ہوا ہے، باقی مسجد کی عمارت اسی طرح قائم ہے جیسی 1934 میں بنی تھی۔
اس مسجد کا پہلا نام النادی الاسلامی تھا، اور یہ مسجد سیڈر ریپڈز میں مسلمانوں اور دیگر مذاہب کے لیے ایک ثقافتی مرکز کے طور پر کام کر رہی تھی۔
جیسے میلٹنگ پاٹ ہوتا ہے، امام سوٹ اور بوٹائی میں نماز پڑھاتے تھے جیسے منسٹر ہوتے ہیں، کیونکہ اس وقت اس کلچر کا حصہ بننے کے لیے انہیں ایسا کرنا تھا۔
سال 1953 میں ایک امریکی اسکالر ڈاکٹر تھامس ایرونگ نے شمالی امریکہ میں مسلمانوں کی تاریخ پر تحقیق کرنے کے بعد اس مسجد کو شمالی امریکہ میں مسلمانوں کا اہم ثقافتی مرکز قرار دیتے ہوئے اسے مدر ماسک کا ٹائٹل دیا۔ لیکن پھر جب 1972 میں شہر میں ایک اور بڑا اسلامک سینٹر کھلا تو اس مسجد میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد اس حد تک کم ہوئی کہ انتظامیہ نے اس مسجد کو ایک کمیونٹی کلب کو بیچ دیا۔ پھر 1980 کی دہائی میں یہ عمارت ایک چرچ میں تبدیل کر دی گئی۔ ڈاکٹر تھامس ایرونگ نے صورتحال کو دیکھتے ہوئے سال 1990 میں امام طٰہٰ کو اس عمارت کو پھر سے ایک مسجد بنانے کے لیے کہا، اور پھر 15 فروری 1992 کو اس عمارت کی تاریخ کا ایک نیا باب شروع ہوا۔
ہمارا یہ شہر امریکہ کے دیگر شہروں کی طرح اونچی عمارتوں یا گہما گہمی کی وجہ سے نہیں جانا جاتا، بلکہ اس مدر ماسک کی وجہ سے جانا جاتا ہے جو اس بات کا مظہر ہے کہ امریکہ اپنے دل یعنی وسط مغربی ریاستوں میں بھی مسلمانوں کو خوش آمدید کہتا ہے۔
سال 1996 میں اس مسجد کو ریاست آیووا اور امریکہ کے نیشنل رجسٹر آف ہسٹورک پلیسز میں مذہبی تاریخ کے ایک اہم حصے کے طور پر شامل کر لیا گیا۔
The function of the mosque is دعوة.
اس مسجد کا اہم کام تبلیغ کا ہے، اسلام کے فلسفے کو لوگوں تک پہنچانا اور اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان روابط پیدا کرنا۔
اب اس مسجد کی تاریخی اہمیت کے مدنظر اس میں عید یا جمعہ کی نماز جیسے بڑے اجتماعات منعقد نہیں کیے جاتے۔ امام طٰہٰ کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ اس مسجد کو ایک کمیونٹی اور کلچرل سینٹر کے طور پر توسیع دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
ثاقب الاسلام، وائس آف امریکہ، سیڈر ریپڈس، آئیووا.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8، بھارت میں 8:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بجنے والے ہیں. ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر فائزہ بخاری اور انجینئر واسکو وولوچ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. خالد حمید کو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.